الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين شفيع المذنبين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والنسيان أولئك هم الراشدون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كله بي فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمت للأرامل مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ ہم تمام کی جانب سے درود و سلام پیش کیا گیا. سورۃ الحجرات سے جمعۃ المبارکہ کے خطبوں میں سورۃ الحجرات کی آیات کا سورۃ کا انتخاب کیا گیا اور آیت نمبر 6 میں گزشتہ 2 سے 3 جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں اپنی معاشرتی اور سوسائٹی کے اندر جو چیزیں فساد کا اور اختلاف کا اور نزاع کا اور جدال و جھگڑے کا باعث بنتی ہے، قلبی بغض اور قلبی دوری کا باعث بنتی ہے، اس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا. تسلسل یہ چل رہا تھا، پھر آیت نمبر 7 کی بھی آج تلاوت کی گئی ہے انشاءاللہ العزیز. اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے مرتبے کو قرآن کریم میں ذکر کیا ہے. آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس، کوئی فاسق شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، کوئی فاسق بدکار آدمی، فاسق کی تعریف کر دی گئی تھی کہ وہ شخص جو اعلانیہ گناہ کبیرہ کرتا ہو، اعلانیہ حرام چیزوں کی ترویج کرتا ہو، اعلانیہ گناہ کبیرہ کرتا ہو. اب گناہ کبیرہ میں گانا سننا بھی آ جاتا ہے، علل اعلان گالیاں اور فحش کام کرنا بھی آ جاتا ہے، اور کسی پر تہمت لگانا بھی آ جاتا ہے، غیبت بھی آ جاتی ہے، حسد بھی آ جاتا ہے، تکبر بھی آ جاتا ہے، علل اعلان اس کا وہ اظہار کرتا ہے. تو شریعت مطہرہ کی نظر میں فاسق مولن ہے، یعنی بڑا گناہگار ہے، ایسے شخص کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، وہ مدود الشہدہ ہے، ایسے شخص کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. فرمایا فتبینوا، جب تک اس کی لائی ہوئی خبر کی تم تحقیق نہ کرو. جس شخص کے بارے میں وہ بتا رہا ہے تو ہم جانتے ہیں جناب یہ سودخور ہے، ہم جانتے ہیں جناب یہ تو خود اس کے عقیدے کی کوئی خبر نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ جناب اس کے تعلقات بد مذہبوں کے ساتھ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جناب اس کے ظاہری معاملات جو ہے کہ وہ غیر شرعی امور کے، نماز ہو رہی ہوتی ہے یہ باہر کھڑا ہوتا ہے اور نمازوں کو چھوڑ رہا ہوتا ہے، روزے کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. تو ہر وہ چیز مختصر، یہ میری اور آپ کی اصلاح کے لیے، کسی پہ تنقید نہیں ہے، قرآن کریم اس معاملہ اصلاح کو ذکر کر رہا ہے، اور جو میں گفتگو کر رہا ہوں وہ اپنے اور آپ کی اصلاح کے لیے قرآن کریم کی تعلیم کے حوالے سے ذکر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ارشاد ہوا کہ ایسا شخص اگر کوئی خبر لائے تو جب تک اس کی تحقیق نہ کر لو کہ جس کے بارے میں وہ خبر دے رہا ہے، جس شخص کے بارے میں وہ خبر دے رہا ہے، جس جماعت کے بارے میں وہ خبر لے رہا ہے، تو اس وقت تک اس شخص، اس جماعت، اس قوم، اس ملت کے بارے میں کوئی نظریہ قائم نہ کرنا جب تک کہ وہ تحقیق تمہارے پاس نہ آ جائے. ان تصیب قوما بجہالت، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس فاسق، منہ کے بڑبڑے اور غیبت کرنے والے اور ادھر کی ادھر کرنے والے، افواہیں پھیلانے والے اور علی اعلان حرام کام کرنے والے کی بات کا تم اعتبار کرو، اور جس کے بارے میں اس نے بتایا اس پر تم چڑھ دوڑو اور اپنا اقدام کر دو، اور بعد میں بعض لوگ آئے کہیں کہ جناب ایسا تو ہوا نہیں تھا، یا آپ نے کیا ظلم کر دیا، ایسا تو نہیں ہوا تھا. تو فرمایا فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تمہیں اپنے کیے ہوئے پر ندامت ہو، شرمندگی ہو اور خجالت ہو، اور اس خجالت اور شرمندگی میں پھر تم شرمندہ ہو کر پھر سب کے سامنے معافی کے طلبگار ہو جاؤ. تو اس شرمندگی سے بچنے کے لیے اور اس معاملے سے بچنے کے لیے تم فاسق کی بات کی تحقیق کر لو. اس سے چند شرعی نقطہ اصلاحی باتیں واضح ہو رہی تھی، وہ یہ ہے کہ فاسق کی بات کی تحقیق کی جائے گی. ہاں، ایک شخص ایسا ہے جو ہمارے سامنے متشرع ہے، دیندار ہے، علی الاعلان اس کی کوئی ایسی بات ہمارے سامنے نہیں ظاہر ہوتی کہ جس سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوتا ہے، تو کسی کے نجی مسائل میں ہم کوئی کیمرہ لگا کر، کوئی اس کے پیچھے لگ کر اس کے گھروری معاملات میں کیا کماتا ہے، کس طرح کماتا ہے، کہاں سے کماتا ہے، کہاں سے لاتا ہے، کن سے تعلق کر، تو اس کے نجی زندگی کے اندر گھسنے کی اجازت نہیں. ہاں، اس کا گناہ اگر اعلان ہو جائے، متعدی ہو جائے، جیسے چور ہے، ڈکیت ہے، جیسے حرام کھانے والے ہیں، لوگوں کو حرام کی طرف لانے والے ہیں، کہ دوسرے تک وہ گناہ بڑھ رہا ہے، سوسائٹی خراب ہو رہی ہے، تو اس وقت سوسائٹی کے جو معتمد علماء ہوں یا تجار ہوں یا اثر و رسوخ والے لوگ ہوں، ان پر شریعت مطہرہ اس بات کو لازم کرتی ہے امر بالمعروف نہی المنکر کے لیے کہ وہ اس شخص کو سمجھائیں. اگر وہ باز آ جائے تو فبیہ، نہیں آتے تو پھر اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، اور اگر معاملہ کوئی سنگین ہو تو پھر عدالتوں تک، امن عامہ جن لوگوں کے پاس ہے، چاہے وہ پولیس اسٹیشن کے ذریعے ہو یا دیگر اور طریقے سے ہو، اس کی شاید وہاں درج کرائی جائے، تاکہ سوسائٹی کے اندر جو بات محفوظ کر رہی ہے، پھیل رہی ہے. اب یہ الگ بات ہے تھانہ کیا کر رہا ہے، دوسرا کیا کر رہا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ کریں گے، اس لیے کہ آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک بات، نجی زندگی کے اندر کسی کی کروجنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، ایک بات. لیکن نجی زندگی کے اندر بھی اگر ایسا کوئی گناہ ہے جو متعدی ہے، گھر میں اس نے جوئے گڈھا لگایا ہوا ہے اور نوجوانوں کو بگڑا ہے، گھر میں جناب اس نے کوئی فحش کا شروع کیا ہوا ہے، ایسی بات المختصر کہ جو اخلاق کے خلاف ہے، جو دین کے خلاف ہے، جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہے، چاہے وہ بدعقیدگی ہو جو تبلیغ کے نام پر وہ کر رہا ہو، اور چھوٹے سے کمرے کو لے کر اس کو مدرسہ بنایا ہوا ہو اور مسجد زرار کی طرح اور بچوں کو عاشقان مصطفیٰ کو پکڑ کے لے جا رہا ہو نماز روزے کے نام پر اور ان کے عقیدے خراب کر رہا ہو، چاہے ایسے ہو، چاہے وہ کوئی اور خرافات کر رہے ہوں، چاہے وہ اعمال اور اخلاق کے اعتبار سے کر رہے ہوں، تو پھر ایسی چیز نجی نہیں کہلائے گی بلکہ وہ تمام سوسائٹی کے لیے مہلک ہوگی، اور اس وقت علماء کی ذمہ داری ہوگی، اور اس وقت اس ملت اور اس قوم کے جو سنجیدہ لوگ ہیں جن کے اندر درد ہے، ان کی ذمہ داری ہوگی کہ بر وقت وہ اقدام کرے تاکہ وہ خرافات، وہ بدعقیدگی، وہ بد اخلاقی، وہ بے حیائی، اور وہ نوجوانوں کے اندر وہ غلط عادات اور غلط خصلت سرائی نہ کر جائے، وہ اپنا اقدام ادا کریں گے. اگر نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین جل مجدہ کی بارگاہ میں انہیں عذاب دیا جائے گا. اسی کے ساتھ ایک اور بات ہم نے ذکر کی تھی، جیسے صحافت کے معاملات، تو یقیناً اگر کوئی صحافی یا کوئی نجی چینل کسی شخص کے ایسے عیب کو ظاہر کرتا ہے، جیسے وہ ملاوٹ کر رہا ہے، جعلی دوائی بنا رہا ہے، لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کر رہا ہے، لوگوں کو اغوا کر رہا ہے، لیکن بظاہر وہ بڑا پارسا نظر آ رہا ہے، تو اگر ایسا اس کا عیب جس سے سوسائٹی کو نقصان پہنچتا ہے، اور کوئی صحافی اور کوئی نجی چینل اگر اس کے عیب کو عیاں کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرے، تو اللہ رب العالمین اس چینل کے مالکان کو بھی، اس صحافی کو بہت اجر عطا فرمائے گی. ایک روک تھام ہے، لیکن ایک ایسی چیز ہے کہ ذات کے ساتھ متعلق ہے کسی شخص کے،
اسے کسی دوسرے کو نقصان نہیں ہے لیکن وہ اس کے اپنے عیب ہے، عیوب ہے، اور ہے وہ گناہ کے، اس میں کسی صحافی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ نجی معاملات میں، کسی کے ذاتی معاملات میں کیمرہ لگا کر، تحقیق لگا کر کہ ریٹنگ بڑھانے کے لیے ایک دوسرے پر الزامات اور تہمت، اگر تہمت نہ بھی ہو صراحت کے ساتھ ایک مسئلہ ہو اور علل اعلان نہ ہو، ایک ایک جملے پر میرے غور کریں آپ، علل اعلان نہ ہو، اس سے سوسائٹی کو نقصان نہ پہنچتا ہو، وہ عیب، وہ ظلم، وہ گناہ، وہ معاملات اس کی ذات کے ساتھ ہو اور اس کی اپنی ذات کے ساتھ ہو، اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، تو شریعت مطہرہ نے نجی معاملات میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، کیونکہ اب اس دور میں آپ کو کوئی جنید بغدادی نہیں ملے گا، اس دور میں آپ کو کبھی کوئی باعث بستامی نہیں ملے گا، اس دور میں آپ کو کوئی سیدہ رابعہ بصری نہیں ملیں گی، ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی نجی عیب موجود ہے، تو اگر اس کے نجی عیب ہے، ذاتی عیب ہے جو اس کی ذات تک محدود ہے، تو اس کو افشاں کرنا شرمندہ کرانے کے لیے، معاملات کو بڑھانا، تو اس کو غیبت میں بھی شمار کیا گیا ہے، اور ایسی جستجو، ایسی تجسس کی اجازت نہیں، الا یہ کہ ہمارے ملک کی وہ ایجنسیاں جو ملک کے تحفظ کے لیے اور پورے ملک اور ریاست کے تحفظ کے لیے، ان کو یہ اجازت ہے کہ وہ کسی کے نجی معاملات میں بھی غور کر سکتی ہے کہ دیکھا جائے کہ اس کے اندر کوئی بغاوت کا عنصر تو نہیں ہے، دیکھا جائے کہ جناب اس کے اندر کوئی اور دشمن اسلامی ممالک جو ہے ان کے ساتھ اس کے ربط اور روابط تو نہیں ہے، ان کو یہ اجازت ہے، یہ ان کا درجہ ہے، ہمارے سامنے جب تک کوئی بات واضح نہیں ہوگی ہم کسی کے نجی معاملات کے اندر دخل نہیں دے سکتے۔ یہاں پر پھر ایک سوال اٹھتا تھا کہ اس کی اصلاح کیسی ہوگی، کیونکہ جو علل اعلان کر رہا ہے تو جناب اس کو تو قانون اس کے لیے سرگرم ہو اور اس پر سزا دے، اس کو تادیبی سلسلہ ہو اس کے ساتھ، لیکن جس کے نجی معاملات ہیں اس کی اصلاح کیسی ہوگی، تو میں کہا اس کی اصلاح ڈنڈے سوٹے گردن کاٹنے سے نہیں ہوگی، اس کو اسلام نہیں کہتے، اس کو فساد کہتے، جب لوگوں کی گردنیں کاٹی جائیں گی اس مسئلے پر کہ اصلاح کیسے ہوگی، لوگوں کے سر پھاڑے جائیں گے، ریاست میں ریاست بنانے کی کوشش کی جائے گی، تو یہ فساد فی الارض ہے۔ شریعت مطہرہ نے ضابطہ جوڑا ہے، جو علل اعلان بدکاری کرتا ہے اس کو علل اعلان اس کی پاداش اور سزا دی جائے گی، اور سزا وہ دیں گے جن کے پاس اختیارات ہیں، ہاں جن کے پاس اختیارات نہیں ہیں وہ موٹیویٹ کریں گے، سوشل بائیکاٹ کریں گے، اس کے ساتھ بات چیت ختم کریں گے، اور اس کے مسئلے کو ان کے پاس منتقل کریں گے کہ جن کے پاس حق ہے، چاہے وہ عدالتیں ہوں، مانا کہ جیسے گئے گزرے آدمی نے برباد کر دیا، عدالت کو بدنام کر دیا، ہمیں ایسے غلیظ لوگوں کی طرف توجہ نہیں کرنی ہے، ہم نے اپنے منصب کو دیکھ کر نیکی کو پھیلانے کے لیے جستجو کرنی ہے، ایک بات جو ہمارا منصب ہے، عدالتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور ایسے ادارے جن کے پاس حکومت کا محاذ موجود ہے، ہم جیسا پولیس کہتے ہیں آپ جس کو، ایسے لوگوں کے تک بات منتقل کی جائے گی، لیکن ہم نجی طور پر کسی کی گردن کاٹنے کے لیے نکل جائے، محمد رسول اللہ نے ہر گناہ، ہر سزا، ہر اچھائی کے بارے میں ساری باتیں ارشاد فرما دی ہیں، وہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، کوئی حضور کے منصب پر نہیں آئے گا معاذ اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گناہ کی بھی سزائیں بیان فرما دی ہیں، تعزیرات کی صورت میں اور حدود کی صورت میں، اور اچھائی کے فضائل بھی بیان کر دیے ہیں، لہذا کسی کی گردن کاٹنا یا کیا کرنا یہ تو ایک اپنی جگہ پر طبقہ ہے، لیکن حکومت کو بھی اجازت وہاں تک ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے کہ اس کے ساتھ وہ معاملات کیے جائیں۔ ہاں تعزیراً یہ الگ چیز ہے، قانون کی الگ بحث آئے گی کہ حدود کے وہ شرائط ہے جو ذات مصطفیٰ کریم کی زبان مبارکہ سے اور نص قطعی سے جاری ہو چکی ہے، لیکن تعزیرات کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو پھر وہ خدا ترس قسم کے وہ عادل حکمران یا عادل ججس گویا کہ فیصلہ کریں گے کہ اس بندے کا وجود اب لوگوں کے لیے گویا کہ مہلک ہے یا کیا ہے، اس پر وہ حدود سے ہٹ کر تعزیراً قتل کا بھی حکم دے سکتے ہیں، پھانسی کا بھی حکم دے سکتے ہیں، دیگر اور حکم دے سکتے ہیں، اس مسئلے کی، اس جرم کی سنگینی کو دیکھ کر۔ لیکن عام مسجد کے مولوی کھڑے ہو جائیں، سپورٹ کریں ایسے گروہ کو کہ جو ریاست کے اندر ریاست بنا رہا ہو اور پاکستان کی سالمیت کو گویا کہ ہاتھ میں لے کر ایسے لوگوں کو سپورٹ کیا جائے، تو ایک اخلاقی طور پر ریاست کا یہ حق اور وطنیت کا یہ حق ہے کہ ملک کے لیے ہر شخص کو برملا، بر وقت اپنے درجے کے اعتبار سے اپنا احتجاج کرانا چاہیے، تاکہ سوسائٹی کے اندر وہ بغاوت اور اس قسم کی گویا کہ چیزیں جو ہے وہ تنفر اور وہ نفوذ نہ کرے۔ تو اب میں آخری بات عرض کر دوں اس پر کہ پھر اصلاح کیسی ہوگی، اس نجی بات اصلاح ہوگی ممبر کے ذریعے، امر بالمعروف، ڈانٹا جائے گا، اللہ رب العالمین کی آیات بتا کر اس کو سمجھایا جائے گا، اس سزا پر، اس جرم پر جو سزا ہے قرآن و سنت سے اس کو بتائی جائے گی۔ اگر ایک شخص متعین نہیں ہے، مجھ سمیت بھی کوئی ہو سکتا ہے جس کے نجی معاملات خراب ہیں، تو گھر میں کیمرہ ڈالنا یا جناب اپنی بیویوں کے ذریعے جناب جستجو لینا، پھر وہ عورت جائے اور سب
دس گھروں کے اندر بتایا کہ جناب اس کی بیوی تو ایسا کپڑا پہنتی یہ کرتی ہے، یہ سراسر اسلامی تعلیم کے خلاف ہے، غیبت کی بدترین صورت ہے، جستجو اور تجسس کی بدترین صورت ہے، اس کا وبال کئی اور صورتوں میں، رزق کی تنگی کی صورت میں، صحت کی خرابی کی صورت میں، اپنی اولاد کی نافرمانی کی صورت میں آتا ہے جب مسلمان کسی کے نجی معاملات میں دخل اندازی کرتا ہے، تو اس کی اصلاح کیسی ہوگی؟ اس کی اصلاح نصیحت کے ذریعے ہوگی، کیونکہ جس کے پاس قانونی حق ہے وہ قانونی اقدام سے اس پر عمل کرے گا، اور جس کے پاس وہ منصب نہیں ہے کہ کسی کے گردن تک ہاتھ بڑھائے، کسی کے گریبان تک ہاتھ بڑھائے، اس کو کیفے کردار تک پہنچائے، وہ منصب نہیں ہے، تو وہ شہری اپنی سطح کے اعتبار سے، بالخصوص اس کے بعد درجہ ممبر کا آتا ہے، اور ممبر کا آتا ہے اس لیے کہ دینداری کے اندر ممبر مسجد کو بہت بڑا دخل حاصل ہے، تو اس پر بیٹھے وہ شخص نصیحتوں کو ذکر کریں اور اس جرم کے جو معاشرے میں پھیل رہا ہے بڑھ رہا ہے اس میں اپنی محنت کو ادا کریں اور لوگوں کو عملی طور پر اس جرم کے خلاف کھڑا کریں ذہنی طور پر، اور نیکی کا شعور پیدا کریں، کھڑا کرنے سے مراد کہ وہ جرم اخلاقی طور پر ختم ہو جائے اور نیک اخلاق، زیادہ سے زیادہ لوگ نیک اخلاق کو اختیار کریں، اور وہ شخص اور وہ جو اس برائی کو پھیلا رہا ہے وہ تنہا ہو جائے، یہ میرا اور آپ کا منصب ہے، لیکن جو اس پر گریبان میں ہاتھ ڈالے گا، اس کی گردن کو پکڑے گا، یہ منصب نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے نہ کسی نام نہاد اسلامی جماعت کا ہے، یہ منصب ان کا ہے کہ جن کو ریاست میں یہ حق دیا ہے اور یہ تقسیم کاری ریاست نے جن کے ساتھ کی ہے۔ تو یہ قرآن کریم فرقان حمید نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ تم ذاتی تجسس کے اندر کسی حوالے سے لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک میں حدیث پاک پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، اور جو اس وقت ہے کاش ہم اس کو سنیں تو میں اور آپ اس پر عمل کریں، یہاں سے اٹھنے کے بعد نہ میں بھول جاؤں نہ آپ بھول جائیں، ہم اس کو اپنے گھروں میں لے کر آئیں، اپنے بچیوں کی اصلاح کریں کہ بیٹا تجسس نہیں کرتے کہ پڑوسن نے کیا بنایا ہے، پڑوسن کی ماسی کیا کر رہی ہے، پڑوسن نے ماسی کون سی رکھی ہے، اس کا شوہر کیا کماتا ہے، جب تجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے تو تو تجسس کیوں کر رہی ہے، اس بات کو پھیلائیں، اس لیے کہ اگر باپ مسجد حبیبیہ کی صفوں میں نماز پڑھ رہا ہو اور گھر کے اندر یہ عادت بچیوں کے اندر موجود ہو، اس کی بیوی کے اندر موجود ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد موجود ہے کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا جو تمہارے ماتحت ہیں وہ اگر گناہ کریں خرافات کریں ان کی تو پکڑ ہے لیکن تمہاری بھی پکڑ ہوگی کہ تم نے بر وقت اس کی صلاح کیوں نہیں کی۔ تو لہذا میں اور آپ اگر اپنی گھر کی خواتین کی صلاح کریں، اپنی فکری صلاح کریں، تو اچھا پڑوس ہمیں گھویا ہوا وقار دوبارہ مل سکتا ہے، کراچی کے اندر وہ پاکستان کے اندر وہ رونقیں دوبارہ آ سکتی ہے جو پڑوسوں کے اندر ایک رشتے دار سے زیادہ قوت ہوتی تھی، جب ہم نے ایک دوسرے کی ٹو میں لگ گئے، جستجو میں لگ گئے، عیب میں لگ گئے، فلانی نے کیا پہنا، فلانے نے کیا پہنا، کیا کمایا، کہاں سے لایا، کتنا خرچ کیا، اس کے بچے کہاں سے لا رہے ہیں، یہ ٹو نے ہمارے جذبوں کو ختم کر دیا، اخوت کو ختم کر دیا، جنازہ نکال دیا، اور قرآن نے اسی چیز کو روکا ہے کہ تمہاری تم تنہا اپنے گھر میں رہو گے تو یہ گھر بھی تمہارا نہیں بچے گا، اپنے گھر میں رہ کر نہ سوچو، اپنا مفاد اپنے معاشرے کے ساتھ جوڑ کر سمجھو، کیونکہ جب ایثار ہوگا تو خود غرضی جائے گی، اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس جذبے سے میں یہ پڑھنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ مجھے بھی اپنے گھر کی اصلاح کی اور آپ کو بھی اپنے گھر کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی اس بات کو روایت کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم امام احمد میں موجود ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہیں اور ان کے دل میں بھی ایمان نہیں اترا، اس میں میں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا عمل ہماری نجی زندگی کے اسلام کے موافق ہے، فرمایا کہ جو زبان سے ایمان لائے ہیں اور دل میں ایمان نہیں اترا، ان کے دل میں ابھی تک ایمان نہیں اترا، تو وہ غور سے سنیں، دل میں ایمان جب اترے گا جب وہ مسلمانوں کی غیبت نہ کریں، ایک بات، یہ نسخہ حضور نے بتایا ہے نیک بننے کا، زبان سے دل میں ایمان جب جائے گا، جب مسلمان کے لیے خیر خواہی آئے گی، اور غیبت سے مراد میں نے عرض کر دی اس کے نجی معاملات، غیبت جب تم چھوڑو گے تو تمہاری زبان کا کلمہ تمہارے دل میں آئے گا، اور مسلمان کے عیوب کے تلاش نہ کرو، یہ عادت جب تم میں آ جائے گی کہ کسی کے عیب تم تلاش نہیں کرو گے نجی، لیکن جب شریعت اس پر حکم دے تو پھر بیان کرو گے، جیسے قرآن نے خود بیان کیا ہے گواہی کے طور پر عدالتوں کے اندر کہ ہاں ایسا ہوا ہے، اس بندے نے فلانے کو تکلیف دی ہے، وہ چیز جو سوسائٹی کے لیے نقصان کا باعث بنے گی اس میں آپ گواہی دیں گے، لیکن جو نجی معاملات اس کی ذات تک اس کے گھر تک، جیسے ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے، کہاں سے پیسہ لا رہے ہیں، پڑوسن نے تو بہت اچھا کپڑا پہنا ہوا ہے، دیکھو اس نے چار چار ماسیاں رکھی ہوئی ہیں، تو اس سے تیرے گھر کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے، تو یہ وہ چیز ہے کہ کلمہ زبان تک رکتا ہے اور دل میں نہیں اترتا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جن لوگوں نے زبان سے ایمان لایا اور دل میں ایمان نہیں اترا وہ سنیں، اگر دل میں ایمان اتارنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کی غیبت نہ کریں، ان کے عیوب تلاش نہ کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیوب تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے خود عیب کو ظاہر کر دے گا، اللہ، اور اللہ تعالیٰ جس کے عیب کو ظاہر کرے گا تو پھر اس کے گھر میں بھی اس کو رسوا کرے گا اور اس کے باہر بھی اس کو رسوا کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین یہ خوبصورت جو گلدستہ اسلام نے ہماری سوسائٹی اور ہمارے گھر کو کے لیے دیا ہے، ہمیں کشادہ قلبی کے ساتھ اپنے ہوش کو ٹھکانے لانے چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس سے بہترین نظام تو ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور آج جو بے ذائقی رشتوں کے اندر ہے، اڑوس و پڑوس کے اندر ہے، محلوں میں ہے، تو وہ اسی عمل کے ذریعے ختم ہو سکتی ہے کہ جب ہم نہ پڑوسی کی غیبت کریں گے، نہ اس کی ٹو میں لگیں گے، نہ اس کے جستجو میں لگیں گے، نہ اس کے عیب کو ظاہر کریں گے۔ یقیناً ایک وقت ایسا آئے گا کہ کھویا ہوا وقار ملے گا، رشتے دار بعد میں آتا ہے، پڑوسی پہلے پہنچتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری سوسائٹی کو وہ وقار وہ محبت پھر عطا فرمائے، اور اس پاکستان کو جو ہمارا پورا وطن ہے، یہ ہماری ایک مکمل سوسائٹی ہے، یہ ہمارا مکمل ایک کنبہ ہے، اللہ رب العالمین اس میں دوبارہ محبت و اخوت کے وہ جذبات لائیں۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب میں اس کے لیے کوشش کروں گا۔ کب ہوگا؟ جب آپ اس کے لیے کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔